إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک آگ سے, ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قو انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, وَأَهْلِيكُمْ, اور اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو, نارن, ایک آگ سے, وَقُودُهَا النَّاسُ, جس کا ایندھن انسان ہے, وَالْحِجَارَةُ, اور پتھر ہے. دنیا کی آگ, دنیا کی تکلیف, دنیا کی پریشانی, دنیا کی مصیبت بلا شبہ ایک انسان کو پریشان کرتی ہے, نقصان دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے. لیکن یہ وہ اصل تکلیف نہیں ہے جس کی فکر انسان کو سب سے زیادہ کرنی چاہیے, اس لیے کہ دنیا کی تکلیف وقتی ہے, انسان کی زندگی دنیاوی زندگی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, جیسے زندگی ختم ہوئی یہاں کی تکلیف بھی ختم ہو گئی, اور اگر اس تکلیف پر غور کریں اور اس تکلیف کے ساتھ میں قرآن و سنت میں جو آخرت کی تکلیف اور قیامت یا اس سے پہلے قبر اور حشر اور اسی طرح سے جہنم کی تکلیف اگر آدمی دیکھے, وہاں کی مصیبت پر اگر آدمی غور کرے, تو اس کو محسوس ہوگا کہ ان تکلیفوں ان عذابوں کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے. اصل تکلیف اور اصل عذاب اور اصل مصیبت اگر ہے تو وہ آخرت کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خصوصی طور پر اس بات کا حکم دیا, اس لیے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ صرف ظاہری تکلیفوں کو نہیں جانتے ہیں, بلکہ مرنے کے بعد جو زندگی سامنے آنے والی ہے اس میں بددینی اور بے عملی بدعملی کی سزا جو انسان کو ملنے والی ہے, ایمان والے اس واقعے کے ہونے سے پہلے ان کو جانتے ہیں. اس سزا کو مرنے سے پہلے پہلے ایمان اس پر ایمان والے لاتے ہیں, اس پر یقین رکھتے ہیں. جو فاسق ہیں, جو بے دین ہیں, آج وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. لیکن اس وقت میں ایک انسان چاہے گا تو اپنے آپ کو اس تکلیف سے, اس عذاب سے بچا نہیں پائے گا. دنیا میں اگر آدمی پر پریشانی آتی ہے, کبھی بیماری آتی ہے, کبھی کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے, کبھی کوئی اور پریشانی آتی ہے, ایک انسان اپنی طاقت کے بقدر بھاگ دوڑ کر کے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اکثر اوقات صحیح اسباب اختیار کرنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے. لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. آخرت میں جو پکڑ, جو سزا اور جو عذاب اور جو تکلیف و مصیبت آئے گی, ایک انسان کے بس میں نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچائے. انسان کے دنیا کے اعمال, انسان کی دنیا کی دینداری اس کو آخرت کے عذاب سے بچائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے ایک انسان کو وہاں کی تیاری یہاں کرنا ہے. پورے دین کا خلاصہ کیا ہے, پوری زندگی کا حاصل کیا ہے, مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے, وہاں کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہاں پر اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. وہاں کی لذتوں کی خاطر یہاں پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پابند بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صرف اس بات کا حکم نہیں دیا، سرپرستوں کو صرف اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی اپنی فکر کریں، اپنی اپنی فکر کرنا یہ آخرت میں ہوگا، اس لیے کہ آخرت میں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، اگرچہ وہ رشتے اس اعتبار سے باقی رہیں گے کہ باپ باپ ہوگا، ماں ماں ہوگی، بھائی بھائی، بہن بہن، لیکن وہاں وہ رشتے کام نہیں آئیں گے، بچاؤ کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، مصیبت سے باز رکھنے کے اعتبار سے وہاں کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حال کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یفر بھاگے گا، فرار ہوگا، دور ہوگا، جان چھڑائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، سارے رشتے ہونے کے باوجود نفع رسانی کے اعتبار سے وہاں پر کچھ بھی فائدے کی نہیں ہوں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے عافیت کا اور خیر کا فیصلہ کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، انسانوں کو ڈالا جائے گا تو ایندھن کی طرح وہ کام دیں گے اور جہنم کی آگ اور بھڑکے گی، اس میں پتھر ڈالے جاتے ہیں، لکڑی تو اس میں ڈالتے ہی ختم ہو جائے گی، اتنی بھیانک وہ آگ ہے، اس کا ایندھن پتھر ہے، اس کے ایندھن کے لیے زیادہ قوی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی آگ، قیامت کی آگ، جہنم کی آگ کی دنیا ہی میں ہم کو خبر دی تاکہ ہم صرف اپنی ذات نہیں بلکہ اپنے ماتحت اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ایک انسان اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی فکر کرے جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے قریب ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گھر والوں پر ذمہ داری ہے کہ ماتحتوں کی فکر کریں، گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کو انفسکم پہلے خطاب کیا تو کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے بعد نمبر دو پہ ذکر کیا وہ اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اصل حکم اور اصل چیز فکر کرنے کی اپنی ذات ہے، پھر اپنے گھر والے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں فکر کرنے کے اعتبار سے، مسلمانوں میں گھر والوں کی فکر کرنے کے اعتبار سے دو لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی فکر میں مگن رہتے ہیں، گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، خود دیندار ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کی فکر نہیں کرتے ہیں، بیوی بچے اور جو بھی رشتہ دار ہیں گھر کے اندر کے لوگ، ان تمام کے بارے میں بے فکر رہتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دینداری ہمارے ساتھ، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خود بے عملی میں مبتلا رہتے ہیں، خود گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ہاں گھر والوں کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں، کوئی غلطی گھر والوں میں دکھائی دے تو فوراً ٹوکتے ہیں، یہاں تک کہ مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گھر والوں کی فکر کرو اپنی مت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی فکر مت کرو گھر والوں کی کرو، دونوں بھی باتیں نہیں، یہ بھی نہیں کہ اپنی فکر کرے گھر والوں کو چھوڑ دے، یہ بھی نہیں کہ اپنی فکر چھوڑ دے اور گھر والوں کی فکر کرے، دونوں ذمہ داریاں ہیں جن کے پورا کرنے سے ایک انسان اللہ کے نزدیک اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے اعتبار سے کامیاب قرار پاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اس آیت کے ضمن میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، چچازاد بھائی ہیں، اور آپ کے داماد ہیں، اور صحابی بھی ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جو فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اس کا کیا مطلب ہے، کیسے بچاؤ اپنے گھر والوں کو، آگ سے کیسے بچایا جائے، تو اس بچانے کی کیفیت کے اعتبار سے فرماتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، علموا انفسکم واہلیکم الخیر، بچاؤ اپنے آپ کو کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں علموا، تعلیم دو، علم دو، انفسکم اپنے آپ کو، اپنے آپ کو سکھاؤ، واہلیکم الخیر اور اپنے گھر والوں کو خیر کا علم دو، اپنے آپ کو تعلیم دو، خود علم سیکھو خیر کا علم، اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ خیر کا علم، اس لیے کہ ساری خیر کی شروعات علم سے ہوتی ہے۔ انسان عمل کب کرے گا؟ جب آدمی جانے گا نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو آدمی نیکی کیسے کرے گا، برائی سے کیسے بچے گا۔ ایک انسان کی اگر علمی تربیت نہیں ہوئی ہے، اگر اس کو صحیح علم نہیں ملا ہے، تو بہت ممکن ہے ایک انسان بدعات کو سنت سمجھ کے کرنے لگے، بے دینی کو دینداری سمجھ لے، حرام کو حلال سمجھ لے، اور اپنے اوپر جہالت میں حلال کو بھی حرام کر لے، اور دین کی سنتیں اور فرائض کو بھی دین میں برائی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ جیسا کہ عام طور سے مسلمانوں کا حال ہے کہ بہت سارے مسلمان توحید کو بے دینی سمجھتے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ سنتیں پیش کی جائیں ان کے سامنے تو ان سنتوں کو گمراہی قرار دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ علم نہیں ہے۔ تو ساری خیر اور ساری خوبیاں اور سارے اچھے انجام کی شروعات ہوتی ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی شروعات ہوتی ہے جنت والے اعمال کے جاننے اور جہنم والے اعمال کے جاننے سے۔ جنت میں جانے کے لیے جو شرائط ہیں، جنت میں جانے کے لیے جو کرائیٹیریا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے کہ کیا کرنا پڑے گا تو جہنم سے بچ کے جنت میں جائیں گے، جب تک کہ انسان کو معلوم نہیں ہوگا، اب بتائیے انسان کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسی لیے بہت ہی بنیادی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ بتلائی، کہا علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو سکھاؤ اور اپنے گھر والوں کو سکھاؤ خیر کا علم، خیر کی چیزیں سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو پہلے سیکھنا ہے، پہلے اپنی ذات کی فکر ہے، اس کے بعد جب ہم سمجھ جائیں تو سمجھانے والے بن سکتے ہیں۔ بتائیے جو خود نہیں سمجھا ہے وہ کیسے دوسروں کو سمجھا سکتا ہے؟ دوسروں کو وہی سمجھا سکتا ہے جو خود سمجھا ہوا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچانے کی شروعات ہوتی ہے علم سے، کہ ایک انسان خیر کا علم خود حاصل کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے۔ اس کو امام، اس روایت کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے اپنی کتاب المستدرک میں، اور یہ حدیث، یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی شوہر اور بیوی کی ذمہ داری معلوم ہوتی ہے گھر والوں کے اعتبار سے، کہ گھر میں جو بڑا ہے اس کی مرد کی ذمہ داری کیا ہے اور گھر میں جو عورت ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اسلام نے دونوں کو ذمہ داری سونپی ہے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، ان دونوں کو مل کے اپنے گھر کی بنیاد صحیح بنیادوں پر رکھنا ہے۔ اپنے گھر کی تعمیر صحیح اینٹوں پر، صحیح بنیادوں پر انسان رکھے، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی چرواہ، راع کے معنی ہوتا ہے چرواہے کے، جو بکریاں چراتا ہے راعی اس کو کہتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے رعایت کرنا، یعنی دیکھ بھال اور نگرانی کرنا، اس لیے چرواہے کو راعی کہتے ہیں، وہ بکریوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، بکریاں برابر چر رہی ہیں یا نہیں، ان کو صحیح زمین میں لے جاتا ہے اور وہاں پر جہاں پر چارہ زیادہ ہوتا ہے تاکہ بکریوں کی صحت ہو، لیکن ان کو اپنے حال پہ چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی بھیڑیا یا کوئی اور جنگلی جانور آ کے بکری کو اٹھا کے نہ لے جائے، اس لیے لاٹھی ہاتھ میں لیے برابر بکریوں کی نگرانی کرتا رہتا ہے، سب کو سنبھال کے رکھتا ہے، ایک ریوڑ کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی خیر کی طرف اس کو ہانک کے لے جاتا ہے تاکہ اس کو خیر ملے اور وہ شر سے بچے۔ گھر والے کی ذمہ داری ایسی ہوتی ہے کہ گھر والوں کی جو ضروریات ہیں، جو حاجات ہیں، ان کو دینا، اور اسی طرح سے ان کو بدکنے سے بچانا، دائیں بائیں جانے سے روکتے رہنا، ان کو کنٹرول میں رکھنا، اور اسی طرح سے باہر سے کوئی بھیڑیا آ کے ان کو اٹھا کے لے جائے، شیطان یا اس طرح کی خرافات یا سماج کی برائیاں، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے تکلیف کی چیز ہو یا گمراہی کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے کوئی بات ہو، اپنے گھر والوں کو ان تمام برائیوں سے بچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بامانی لفظ یہاں پر استعمال کیا جس سے پوری نوعیت گھر کے سرپرست کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کی ذمہ داری کی حیثیت کہ کیسے ذمہ داری پوری کرنا ہے، اس کی سوچ کیسی ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ سے اس کو بتلا دیا. آپ نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَائِنْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی رائی ہے، سرپرست ہے، نگہبان ہے، چرواہا ہے، عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اپنے گھر والوں پر. آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کی نگرانی کرے. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت، یہ مرد کی ذمہ داری تھی اب، اور عورت راعیہ ہے، نگہبان ہے، دیکھ بھال کرنے والی ہے، کس پر؟ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، شوہر کے گھر اور اپنی اولاد پر وہ نگہبان ہے. شوہر تو کام کو چلا گیا بزنس کے لیے، دکان پہ یا کسی اور جو بھی اس کی معاش کا ذریعہ ہے اس کے حصول کے لیے چلا گیا، اب بیوی گھر میں ہے. اب بیوی کی ذمہ داری ہے گھر کی نگرانی کرنا، اور اسی طرح سے بچے جو گھر میں ہیں بچوں کی نگرانی کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عمدہ تقسیم انسان کو دی ہے کہ مرد کے ذمہ گھر کے باہر کی چیزیں رکھی، دھوپ میں بھاگ دوڑ کر کے، محنت کر کے گھر کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے اعتبار سے چیزیں لے کر آنا، اور عورت کے ذمہ نرم کام رکھا، گھر کی نگہبانی، چھاؤں میں رہ کے گھرنا، گھر کے بچے جو گھر میں ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، اور گھر کی جو بھی ضروریات ہے ان کو گھر کے اعتبار سے پورا کرنا. تو گھر میں اور باہر گھر کے یہ دو ذمہ داریوں کی فیل اللہ تعالیٰ نے بانٹ دی، اس دین میں اس کو بانٹ دیا گیا ہے. اس میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، نگہباں ہے، اپنے شوہر کے گھر پر اور اپنی اولاد پر. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَتِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، نگرانی کرنے والا ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک کو اس کے ماتحتوں کے سلسلے میں پوچھ کی جائے گی، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، کیا ذمہ داری پوری کی. ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ ہر ایک پر ذمہ داری ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر پر بھی ذمہ داری ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا گھر والوں کے بارے میں بھی، اور بیوی سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا گھر کے بارے میں، اولاد کے بارے میں. اس لیے بہت ہی اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے کہ کیا ہم اپنے گھر کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں. ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے روزے رکھ رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، گھر کا کیا حال ہے، اولاد کا کیا حال ہے، شوہر ہے، شوہر اپنے گھر والوں کے بارے میں دیکھے، بیوی کا کیا حال ہے، اولاد کا کیا حال ہے. تو شوہر پر ڈبل ذمہ داری ہے، شوہر پر بیوی کی بھی نگرانی کی ذمہ داری ہے، اولاد کی بھی، معاش کی بھی ہے، دینداری کی بھی. ہاں، عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے، عورت پر اس کے ماتحتوں کے بارے میں ذمہ داری ہے جو قیامت کے دن اس سے پوچھی جائے گی. تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے، اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب النکاح میں اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں روایت کیا ہے. اس حدیث سے بیوی اور شوہر دونوں کی ذمہ داری معلوم ہوتی ہے. یعنی ایک گھر کے سلسلے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ایک اچھا گھر بنے اور ہماری اولاد اچھی ہو، تو اس میں یہ نہیں شوہر بیوی سے کہے تمہاری ذمہ داری ہے، بیوی شوہر سے کہے تمہاری ذمہ داری ہے، ایسا نہیں. بلکہ بیوی اور شوہر دونوں مل کر اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ہم کو ملتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت کریں تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ ہاں، یہاں پر ایک بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ اولاد کی صحیح تربیت یا اولاد کی ذمہ داری، اس ماڈرن ایج میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اولاد کا جو بھی کچھ کرنا ہے کیا ہے، اس کے لیے بینک میں ایف ڈی کر دو، بیٹی ہے تو خصوصی طور پر کہ پیدا ہوتے ہی 5,000 روپے 10,000 روپے بینک میں رکھ دو اور 17-18 سال کی ہونے تک وہ کئی لاکھ ہو جائیں گے، ایک ذمہ داری ہے۔ دوسرے، اس کے لیے دہیج کا سامان جمع کر دو، 10 سال کی ہو 5 سال کی ہو تبھی سے شروع کر دو، اس کے کپڑے، اس کا یہ، اس کے زیور، اس کے یوں تو سب چیزیں جمع کر دو، ایک گٹری میں رکھو یا ایک پیٹی میں صندوقچی میں رکھ دو، اور اس کے بعد میں اس کو اچھا ایجوکیشن دو، کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ، ایک دم اچھا اس کو گریجویٹ اس کو کرا دو، بالکل اس کی جو ہے ایجوکیشن دنیا میں ایجوکیشن اس کو دیا جائے، لڑکوں کے اعتبار سے انجینئر ڈاکٹر بنا دو تاکہ کل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ صرف اسی کو ذمہ داری آج عام طور سے سمجھا جاتا ہے۔ کیا صرف اتنا ہی ذمہ داری ہے؟ اس سے بڑھ کے ذمہ داری ہے، اور یہ صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی ذمہ داری ہے، بلکہ اصل ذمہ داری دنیا کی نہیں ہے، اصل ذمہ داری معاشی مال و دولت کی نہیں ہے، اصل ذمہ داری کھلانے پلانے کی نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے اور ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے اصل ذمہ داری ایک اولاد کو، ایک انسان کو ایسا بنانا کہ وہ جہنمی نہ بنے، دنیا کے پیٹ کی اس کی جو آگ ہے اس کو مٹانے کے لیے اس کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، دھوپ اور گرمی سے بچانے کے لیے اس کو پہنا رہے ہیں، اور کل کو دنیا میں بھٹکتا رہے گا، اس کو تجارت اور اس کو معاش کا ذریعہ نہیں ملے گا، اس لیے پڑھا رہے ہیں، دنیا میں محتاجی نہ ہو اس کے لیے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی تو کیپیسٹی اس میں ہونا چاہیے۔ ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اپنے پاؤں پہ اس کو کھڑا ہونا ہے، لیکن دنیا میں کھڑا ہونا ہونا ہے، آخرت کا کھڑا ہونا اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو شریف انسان بن کے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو وہاں پر مجرم کے طور پر نہ کھڑا ہو۔ دنیا میں چلنا ہے، ہاتھ پکڑ کے ماں باپ اس کو چلنا سکھا رہے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے بچے کو ہاتھ پکڑ کے گرتے پڑتے اس کو چلنا سکھا رہے ہیں، یادگار چلنا ہوتا ہے بچے کا، لیکن پل صراط پر بھی تو چلنا ہے، پل صراط پر بھی یہ چلے، اپنے پاؤں پر چلے اور تیزی سے نکل جائے، پل صراط پر گرے نہیں، وہاں سے کٹ کے جہنم میں نہ گرے، وہ جو چلنا ہے وہ اصل چلنا ہے، جنت کی طرف چلنا یہ بھی تو چلنا ہے، اور اس کے لیے دنیا میں صراط مستقیم پر وہ چلے، سیدھے راستے پر چلے، اس کے لیے کیا ہے، اس کی کیا تیاری ہے؟ گھر میں کتنا وقت ایسا جاتا ہے کہ ماں باپ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد قیامت کے دن کھڑے رہنے لائق بنے گی کہ نہیں بنے گی، ابھی سے اس کو کیسے بنایا جائے؟ نیوٹریشن کی فکر ہے کہ بچے کے اندر جسم میں خون کم ہے، یہ کم ہے، وہ کم ہے، اس کو یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ، لیکن اس کے اعتبار سے اس کا دینی سائیکولوجیکل مینٹل اس کا جو نیوٹریشن ہے اس کو دے رہے ہیں؟ اس کی سوچ کا نیوٹریشن اس کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ اس کو دینی فکر اس کو دے رہے ہیں کہ نہیں؟ دودھ دے رہے ہیں تو دودھ میں بونویٹا ملا کے دے رہے ہیں، کیوں؟ طاقت پیدا ہوگی اس کو گھر کے اندر، اس کو گھر کے اندر تربیت کے اعتبار سے اس کے جسم کی غذا کی فکر کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کے دین، اس کی سوچ، بنیاد اس کو صحیح کرنے کے لیے کچھ فکر ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ہی اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، بہت ہی اہم بات ہے جس کی طرف دھیان دینا، جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت اگر صحیح ہوتی ہے تو صرف اولاد کا فائدہ نہیں ہے، اس میں والدین کا بھی فائدہ ہے۔ اولاد کی اگر صحیح تربیت ہوتی ہے تو اس میں صرف اولاد کا فائدہ نہیں ہے، یہ فائدہ تربیت کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب آدمی مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مر گیا عمل رک گیا. الا من ثلاثہ، سوائے تین چیزوں کے. تین چیزیں ہیں اگر آدمی نے وہ زندگی میں کی ہوں تو وہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، اس کا ثواب آدمی کو ملتا رہتا ہے. آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کو پھر بھی ثواب ملتا رہتا ہے. الا من صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہے، یعنی آدمی مر گیا لیکن کچھ خرچ اس نے ایسا کیا تھا کہ اس خرچ کی چیز لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہے. مثلا اس نے اپنے پیسوں سے کوئی پیڑ بنا دیا، پیڑ لگوا دیا، اب اس کا سایہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی ہے، تو جو لوگ اس کے سائے میں بیٹھ کے راحت پائیں گے یا اس کے پھل توڑ کے کھائیں گے، اس کا ثواب چونکہ اس نے عمل کیا تھا، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا. یا کوئی کنواں کھدوا دیا، یا کوئی اور ایسا خرچ کر دیا جو دوسروں کے فائدے کا تھا. مثلا کسی غریب کو بلینکٹ دے دیا تاکہ وہ سردی میں اپنا بچاؤ کر سکے، فٹ پاتھ پہ کوئی سویا تھا، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، جا کے چپ چاپ اس کو دے کے آیا. ہاں فوٹو نکال کے پورے گاؤں میں چرچا کر کے نہیں، بلکہ وہ عمل اس کے نیکی نہیں ملے گی، وہ اس کو نام ملے گا. اگر اس نے جا کے اس کو اوڑھنے کے لیے کچھ دے دیا، اب وہ جب تک بلینکٹ باقی ہے، جب تک وہ باقی ہے، اس کا نفع باقی ہے، تو وہ ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے. یعنی آدمی مر گیا لیکن لوگوں کو اس نے قرآن سکھا دیا، لوگوں کا عقیدہ اس نے صحیح کر دیا، لوگوں کو سنت اس نے سکھلائی، لوگوں کو تربیت اس نے دی، اخلاق اس نے سکھائے، اپنے پیچھے علم چھوڑا، چاہے کتاب کی شکل میں ہو یا اقوال کی شکل میں ہو، کہ اس کا علم ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک پہنچتا رہے، جب تک اس کی سکھائی ہوئی باتیں لوگوں میں عام ہوتی رہیں گی، چاہے قیامت آ جائے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اگر وہ اس کا سبب اور ذریعہ تھا تو. یہ کتنی بڑی بات ہے، غور کرنے کی چیز ہے کہ مال ختم ہو جاتا ہے، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، علم ختم نہیں ہوتا ہے، اور علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا ہے. آپ اپنی چیز، آپ کی جیب کی نوٹ نکال کے دوسرے غریب کو دے رہے ہیں، آپ کی جیب میں نوٹ کم ہو گئے، لیکن علم اگر آپ نے، آپ کے پاس ہے، آپ نے دوسرے کو دیا، وہ علم آپ کے پاس سے کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے. جب جب علم انسان بانٹتا ہے، تب تب اس کے علم کا مرتبہ اور اس کی گہری سمجھ بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنی علم کی تکرار ہوتی ہے، جتنی علمی گفتگو ہوتی ہے، علم میں روشنی اور برکت پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر فائدہ والا علم چھوڑا ہو تو یہ بھی ثواب مرنے کے بعد ملتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اولد صالح يدعو له، یا پھر تیسری چیز کیا ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے؟ نیک اولاد انسان چھوڑے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے. نیک اولاد اپنے پیچھے، یہ نہیں کہا پڑھی لکھی اولاد چھوڑے جو خوب کماتی رہے، دنیا میں نام روشن کرے، نیوز پیپر میں آئے، بڑے بڑے بنگلے باندھے، نہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومے، نہیں. اس لیے کہ اکثر اوقات اور اکثر اولاد اگر دیندار نہ ہو تو مرنے کے بعد جنازے کو بھول جاتی ہے، جائیداد کو یاد رکھتی ہے. کتنے گھر ایسے ہیں، کتنے خاندان ایسے ہیں جو تاریخ نے دیکھے ہیں کہ ایک طرف جنازہ اور یہاں پر کونے میں، اندر کے کمرے میں، باہر لوگ رو رہے ہیں، باہر لوگ انتظار میں کب نہلائیں گے، اور یہاں بھائی بھائی میں جھگڑے ہو رہے. کیا کہ جھگڑے ہو رہے، یہ گھر میں لوں گا، وہ گھر میں لوں گا، کتنا پیسہ چھوڑا تھا، کتنے گہنے ہیں، کتنا کیا ہے، جائیداد کی تقسیم تم لوگوں نے غلط کی، میرا میرے کو دو، اس کا اس کو دو. تو نیک اولاد اگر نہ ہو تو بھیڑیوں کی طرح جو ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد کے بارے میں آپس میں لڑتے ہیں، کتے بلی کی طرح لڑتے ہیں. کتنی شرمناک چیز ہے کہ ایسی اولاد انسان پیچھے چھوڑے. اولاد کے لیے ضروری ہے کہ والدین اس بات کی تربیت ان کی کریں کہ ان کے مرنے کے بعد والدین کو بھولے نہیں، بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ ایک دیندار انسان یہ کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد والدین کو بھولے نہیں، اور بھولے نہیں بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، وہ اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ سے جڑا ہو، والدین سے بھی جڑا ہوا ہو۔ ایسی اولاد اگر اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الوصیہ میں روایت کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اولاد اگر وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو یہ اولاد اس کے لیے ثواب اور اجر کا اور اچھے انجام کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی تھوڑی ہے، اگر اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ثواب بڑھائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکیاں زیادہ کمائیں، تو اس کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے کہ ہم نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑیں جو ہمارے بعد ہمارے لیے دعا کرتی رہے، اور وہ جو بھی نیکیاں کریں ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ ثواب ہم کو ملتا رہے، کیونکہ نیکی کی طرف راہ بتانے والے کو ثواب ملتا ہے اس پر عمل کرنے والے کا۔ بہرحال تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ اہمیت ہے اولاد کی تربیت کی، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ ایک روایت جو مجھ کو یاد آ رہی ہے مسند احمد کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کا، ایک مسلمان کا جنت میں مرتبہ بڑھا دیا جائے گا۔ وہ آدمی اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ ایسا کیسا، اتنا بڑا مرتبہ مجھ کو کیسے ملا، اتنا بڑا مرتبہ مجھ کو کیسے، کیونکہ آدمی اپنا لیول جانتا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے وہ کہاں فٹ ہوتا ہے۔ وہ کہے میرے اتنے عمل تو نہیں تھے، اتنا بڑا مرتبہ مجھ کو ملا ہے وہ کیسے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، تیری اولاد کے تیرے لیے دعا کرنے کی وجہ سے، تیری اولاد تیرے لیے دعا کرتی تھی تو اس دعا کی وجہ سے تجھ کو آج یہ مرتبہ ملا ہے۔ بتائیے اگر اولاد مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو ماں باپ کے لیے کتنی اونچی چیز ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نقطے پر غور کریں اور اولاد کی دنیاوی ضرورتیں پوری کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو دنیا کا ایجوکیشن دیں، لیکن دینی ضرورت جو ہے، دینی تربیت، اخلاقی تربیت، یہ ہم نمبر ایک پر رکھیں، نمبر ایک پر رکھیں، اس کے بارے میں لاپرواہ نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اور تعلیم کے اعتبار سے کن چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول یہ یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت اور تعلیم میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ صرف بچے نہیں بڑے بھی، جب ہم کسی کو دعوت دیں، جب کسی کو دین سکھائیں، تو دو باتوں کا خیال رکھیں اس کو دعوت دینے اور اس کو تعلیم دینے میں۔ انسان کی سوچ کے اعتبار سے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس کے سمجھنے کی سطح اور دوسرے اس کے جذبات۔ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول، میچورٹی لیول، اس کی سوچ، اس کو جلدی سمجھتا ہے کہ دیر لگتی ہے، آسان سمجھتا ہے کہ مشکل بھی سمجھتا ہے۔ ایک انسان کو کیا باتیں سمجھتی ہیں، کس لیول کی بات اس کو سمجھتی ہیں، عقل کتنی ہے، سمجھ کتنی ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا جلدی بھانپ لیتا ہے، ایک اس کا سمجھنے کا لیول ہوتا ہے۔ نمبر دو اس کے جذبات کا معاملہ ہوتا ہے کہ کتنی جلدی غصہ آتا ہے، کیا چیزیں اس کو بری لگتی ہیں، کس انداز میں بولیں گے تو انجن گرم ہو جائے گا، کون سی بات سے غصہ آ جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ایک انسان کے سمجھنے کی سطح، اور ایک ہوتی ہے اس کے جذبات کی سطح۔ چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان دو چیزوں کو اگر کنسیڈر نہیں کریں گے، اگر ان دو چیزوں پر غور کر کے دعوت نہیں دیں گے، دعوت فیل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، دعوت میں یہ دو باتیں بنیادی ہیں، اس کو آپ اگر پھلان کے نکل جاتے ہیں کبھی دعوت صحیح نہیں نکلے گی، کبھی دعوت کا انجام صحیح نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ لیول، دو اس کے جذبات کا لیول ہے، کتنا جذباتی ہے، کتنا سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، جس کو امام البخاری نے کتاب العلم میں اور امام مسلم نے الجہاد والسیر میں روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کتنی چھوٹی حدیث ہے لیکن زندگی کا اور دعوت کا بنیادی اصول یہ ہے، بچوں کی تربیت میں بنیادی اصول یہ ہے. نمبر ایک، یسرو، آسانی پیدا کرو، ولا تعسرو، اور مشکل نہ بناؤ، آسان کرو مشکل نہ بناؤ. وبشرو، اور رغبت دلاؤ، ولا تنفرو، نفرت مت دلاؤ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، تعلیم میں ٹیچر کے لیے یہ رول نمبر ون ہے، گولڈن رول ہے، یہ گولڈن رول ہے، گھر میں فریم کرنے جیسا رول ہے یہ تعلیم کے اعتبار سے. یس شروع والا تو ایس شروع، دیکھیے تعلیم دینے والے، بچہ ہے بیٹھا ہے سامنے، آپ اس کو بڑی بڑی باتیں سکھا رہے ہیں، اس کو کچھ بھی سمجھ رہا نہیں ہے، اور نہیں سمجھے تو اس کی پٹائی بھی کر رہے ہیں آپ، اور نفرت پیدا ہو رہی ہے. والدین بعض اوقات کیا کرتے ہیں، غلط طریقے سے سکھاتے ہیں، اور بچے کو جب نہیں سمجھتا ہے تو اپنی غلطی کی سزا بچوں کو دیتے ہیں، سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کا ڈھنگ غلط ہے. اب اگر وہ نہیں مانتا ہے خوب دھلائی، نہیں سمجھتا ہے تو نہیں سمجھتا ہے تو اس کا کیا، اس کا بچہ ہے وہ، اس کو نہیں سمجھتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھائیں گے تو نہیں سمجھیں گے. پھر ہر انسان کے سمجھنے کا ایک لیول ہوتا ہے، بچہ پیدائشی طور پر ایک دم پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما العلم بالتعلم، امام البخاری نے تعلیقا اس کو روایت کیا ہے، انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتے ہیں تو آتا ہے. آپ کو اگر ٹیبلز یاد نہیں ہے، آپ کو ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم ڈویژن کے لیے کہیں نہیں آئے گا، پہلی اینٹ اگر نہیں ہوگی دوسری اینٹ کیسے رکھ سکتے ہیں آپ؟ بچے کی پہلی اینٹ آپ نے نہیں رکھی بنیاد کی، آپ اوپر کی اینٹیں رکھنے جا رہے ہیں وہ گر رہی ہے، اوپر کی اینٹیں آپ کیسے رکھ سکتے ہو؟ آپ چھت کیسے بنا سکتے ہو جب تک کہ آپ نے بقیہ جو ضروری چیزیں عمارت کے لیے تھی وہ نہیں بنائی؟ بچے کو سمجھاتے وقت میں کوئی بھی بات آپ تعلیم دیں، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ آئینے میں دیکھ کے کلام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایک بچے سے کلام کر رہے ہیں. ایک بچہ یہ کیا سمجھ سکتا ہے کیا نہیں سمجھ سکتا ہے. اور بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بچے بلا جھجک پوچھتے ہیں اور ایسی چیزیں پوچھتے ہیں کہ ہم کو جواب دینے نہیں آتا ہے. اب جب ہم کو جواب دینے نہیں آتا ہے تو ہم اس کی سزا کس کو دیتے ہیں؟ بچوں کو. بچوں کی تربیت میں عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جن کے جواب آپ نہیں دے سکتے، اس لیے بچوں کے لیے خود پڑھنا پڑتا ہے، خود سیکھنا پڑتا ہے، اور ان کو سمجھاتے وقت میں سکھاتے وقت میں ایسی چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں جو اولاً ان کے لیے سیکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو، بہت بڑی بڑی باریک چیزیں ان کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں، اور دوسری چیزیں یہ کہ تعلیم میں انداز ایسا اختیار کیا جائے کہ ان کے اندر دین کے بارے میں رغبت پیدا ہو، دین سیکھنے کی رغبت پیدا ہو، اور دین کے بارے میں، دین کے سلسلے میں نفرت پیدا نہیں ہو. بعض اوقات بعض والدین دین کے بارے میں اتنی زیادہ پٹائی بچوں کی کرتے ہیں کہ ان کو والدین سے بھی اور دین سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. مثلا ایک بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، ایک بچہ دین نہیں سیکھ رہا ہے، تو اس کی اتنی پٹائی ہوگی، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ پھر اس کو والدین سے بھی نفرت ہوتی ہے، اور جس سبب سے پٹا جا رہا ہے اس چیز سے بھی، یعنی دین سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ جو باتیں بچوں کو سمجھائی جائیں اس میں بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ ہم ایسے الفاظ، ایسی مثالیں، ایسا انداز اختیار کریں کہ جو ان کو سمجھ میں آئے آسانی کے ساتھ میں، چھوٹے چھوٹے لفظ، سادے سادے لفظ استعمال کرتے وقت میں، استعمال کرتے ہوئے اور آسان مثالیں دیتے ہوئے ان کو تعلیم دی جائے. اور دو، سمجھاتے وقت میں دین کے بارے میں ان کو رغبت دلائیں. مثلا کوئی چیز سیکھنے پر اگر وہ صحیح جواب دیتے ہیں یا بات یاد رکھتے ہیں، ان کو انکریج کیا جائے، ان کی ہمت حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو اپنی طرف سے کوئی گفٹ دی جائے تاکہ ان کو یاد رہے کہ ہاں میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا، یعنی عمل جب بتلایا تو عمل کے اوپر فضیلت بھی بتلائی. قرآن کریم میں آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی تعلیم دی تو نیکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان پر ملنے والے اجر کا بھی وعدہ کیا ہے. تو بچوں کے ساتھ میں رغبت کا معاملہ کیا جائے. ہاں یہ بھی نہیں کہ پیار محبت میں اتنی زیادہ رغبت ہو کہ کبھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہی نہ ہو، ایسا اگر ہوگا تو بچے بگڑ جائیں گے، ان میں خرابی پیدا ہوگی. دونوں کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. تو بنیادی چیزیں یاد رکھیں کہ بچوں کو تعلیم دینے میں دو باتیں یاد ہونی چاہیے، ایک تیسیر اور دوسرے ترغیب، ایک آسانی پیدا کرنا، دو رغبت دلانا، بچوں کو انہیں اس چیز کے لیے دینی تعلیم کے سلسلے میں اٹریکشن پیدا ہو۔ اب بچوں میں بنیادی طور پر دو تقسیم کر رہا ہوں، ایک وہ بچے جو بولنا شروع کرتے ہیں، جن کو آپ تقریباً یعنی جو انٹیلیجیبل بات کرتے ہیں، جو سمجھنے جیسی بات کرتے ہیں، تقریباً دو سال یا ڈھائی سال سے لے کر سات سال کے قریب کے جو بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے مانے جاتے ہیں، اور اس ایج کے بچوں کو کس طرح سے ان کو تربیت دی جائے اور کیا چیزیں ان کو سکھائی جائیں۔ پھر اس کے بعد کے عمر کے بچے، جیسے سات سال کے یا آٹھ سال کے اوپر کے جو بچے ہوتے ہیں، پندرہ سال کے قریب تک کے بچے ہوتے ہیں، اس سے کم دس بارہ سال کے بچے، تو اس عمر کے بچوں کو کس طرح سے تعلیم دی جائے۔ اس لیے کہ بعد میں تو بالغ ہونے کے بعد وہ ہمارے لیے بچے رہتے ہیں، لیکن اصلاً وہ بچے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بالغ ہونے تک جو ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی اینٹیں ہیں، اگر یہ صحیح رکھ دی جائے تو اولاد اپنے آپ اس کے بعد صحیح چلنے لگ جاتی ہے۔ ایک بچے کو اگر سائیکل چلاتے وقت میں آپ صحیح رنگ سے شروع میں سکھا دیں، اس کے بعد جب بھی وہ سائیکل چلائے گا صحیح چلائے گا، آپ اس کو صحیح تعلیم دیں گے تو بعد میں وہ صحیح چلے گا۔ تو بالغ ہونے کے بعد میں، جیسے پندرہ سال کے قریب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں وہ ویسے چلے گا جیسے اس سے پہلے آپ نے اس کو چلنا سکھایا تھا۔ تو اس عمر کے اعتبار سے دو ڈھائی سال کے جو بچے ہوتے ہیں، جو بولنا شروع کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس عمر سے ان کو سات آٹھ سال کے قریب تک کی عمر، اس میں کیا سکھایا جائے، اور اس کے بعد کی جو عمر ہے اس میں اس کو کیا تعلیم دی جائے۔ پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے چھوٹے بچے جب بولنے لگے تو ان کو کیسے تعلیم دی جائے اور ان کو کیا سکھایا جائے۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی وہ بنیاد سکھائی جائے جس کے بغیر اسلام کا وجود نہیں ہے، جس کے بغیر انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ شہادتین کی تعلیم ہے۔ شہادتین کیا ہے؟ شہادہ کے معنی ہوتے ہیں گواہی، شہادتین دو گواہیاں، دو گواہیاں۔ گواہی کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی۔ زندگی کا بنیادی اصول، اسلام کا بنیادی اصول کیا ہے؟ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، اور اس عبادت میں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا نہیں۔ عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو بنیادیں اسلام کی ہیں، اس کو سمجھے بغیر باقی اسلام پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ عبادت صرف اللہ کی تو شرک سے بچے گا آدمی، توحید آئے گی، اور دوسرے طریقہ زندگی میں، رہبری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس سے انسان آزاد روی سے، نفس کی اتباع سے اور بدعتوں سے اور اندھی تقلید سے بچے گا، اگر رسول کا مقام اس کو معلوم ہو۔ تو سب سے پہلے اس کو شہادتین کی تعلیم دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ، ہر بچہ اس کی ماں اس کو فطرت ہی پر جنم دیتی ہے۔ ہر بچے کو اس کی ماں فطرت پر پیدا کرتی ہے، وہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ طبرانی کے الفاظ ہیں، حتی یعرب عنہ لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے دل کی باتیں بیان کرنے لگی ہے، یعنی اس کی زبان سے سمجھ میں آنے لگی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایک تو وہ بچہ ہوتا ہے جو کیا کہتا ہے خود اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، دوسرے وہ بچے تھوڑے بڑے ہونے کے بعد جب بات کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنی باتیں بتانے لگتے ہیں، ان کی بات سمجھ سکتے ہیں، وہ صرف بڑبڑاتا نہیں ہے بلکہ وہ باتیں کرنے لگتا ہے، جو باتیں کرنے لگتا ہے وہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ حتی یعرب عنہ لسانہ، یہاں تک کہ اس کی بات اس کی زبان سے بات ہونے لگتی ہے، وہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ وہ ابواہ بعد یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، پھر اس کے بعد جب وہ باتیں کرنے لگتا ہے، باتیں سمجھنے لگتا ہے، تو اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا پھر مجوسی آگ کو پوجنے والا بنا دیتے ہیں۔ اس کے ماں باپ بات کرنے کے بعد اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کا دین شروع ہوتا ہے، جب وہ بات کرنے لگتا ہے تو اس کا دین طے ہوتا ہے. کیسے طے ہوتا ہے؟ ماں باپ بتاتے ہیں ہم یہودی ہیں تو وہ بھی کہتا ہم یہودی ہیں, ہم عیسائی ہیں وہ کہتا ہم عیسائی ہیں. اس کا دین طے ہوتا ہے, اس کی میموری شروع ہوتی ہے یادداشت اس اعتبار سے کہ ہم کیا ہیں, اس کو سکھایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمْ, ہاں اگر ماں باپ مسلمان ہو تو پھر بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے. یعنی ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچہ ان کو کاپی کرتا ہے. ماں باپ یہودی بچہ یہودی, ماں باپ عیسائی بچہ عیسائی, ماں باپ مجوسی بچہ مجوسی, ماں باپ مشرک بچہ مشرک. جیسے ماں باپ ہیں, جیسے ماں باپ کی باتیں سنتا ہے, وہ اس کو جیسے سمجھاتے ہیں ویسے وہ بنتا ہے. اگر ماں باپ مسلم ہو تو اس کو سکھاتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا معبود اللہ ہے, ہمارے راہ بتانے والے نبی اللہ کی طرف سے آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کو مسلمان ماں باپ بناتے ہیں. مسلمان کیسے بنتا ہے انسان؟ کلمہ پڑھ کے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ اسلام کی شروعات ہے. بچے کو یہاں مسلمان بنایا جاتا ہے جب وہ بولنا سیکھتا ہے, جب وہ بولنے لگتا ہے. تو حدیث میں بخاری میں یہ حدیث کتاب الجنائز میں ہے اور امام مسلم نے کتاب القدر میں اس کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ بولنے لگے تو اسلام کی بنیادی باتیں اس کو سکھا دینا چاہیے. سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بچے کو سب سے پہلے سکھانا چاہیے. ہاں وہ آپ سکھانا چاہیں یہ ابو ہیں, یہ اماں ہیں, یہ نانا ہیں, یہ دادا ہیں, یہ فلانا ہے, یہ گڈو ہے, جو بھی ہے وہ بات کی باتیں ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. کتنی خوشی ہوتی جب بچے کی زبان سے ابا بولتا ہے, اماں بولتا ہے, بہت خوش. اللہ بولنا بھی اس کو سکھائیں, اس کو اللہ بولنا بھی سکھائیں. جب وہ باتیں کرنے لگے, جب اس کو یاد رہنے لگے, تو اس وقت میں اس کو کلمہ شہادتین سکھانا چاہیے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا سب سے پہلے جب بچہ جب بولنے اس کو بولنے لگے, بولنے لگے سے مراد جب باتیں کرنے لگے, تو اس کو شہادتین کی تعلیم دینا چاہیے. بہت زیادہ ڈیپ بھی اس کو نہیں سمجھایا کہ بےچارا کنفیوز ہو جائے. عبادت کس کو کہتے ہیں, عبادت کی اتنی قسمیں ہیں. اب بچہ اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے, آپ اس کو سکھا رہے عبادت کی پانچ قسمیں ہیں, قلبی, لسانی, بدنی, مالی اور ترکی. بولے ترکی کیا ہے, تو اس کو ترکی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو ایک سوال کے پیچھے اس کی ایک لائن ہوتی ہے سوالوں کی. ایک سوال اس سے پوچھیں, اس کو بتائیں, اس کا جواب دیں, اس کے پیچھے وہ دو سوال اور کرتا ہے. تو ہم اس کو جو ڈیٹا, جو معلومات اس کو دینے سے اور کنفیوژن بڑھے گا. آپ کے جس جواب سے غیر ضروری سوالات پیدا ہوتے ہیں, آپ اپنے جواب کو پہلے ایڈٹ کر لیں, آپ اپنے جواب کو پہلے چیک کر لیں کہ میرا یہ جواب سمجھانے والا ہے یا اور الجھن پیدا کرنے والا ہے. اس لیے ایک دم اس کو یہ سکھانا ہے, یہ کلمہ ہے, یہ شہادتین اس کو کہتے ہیں, اس کو یاد کرو اور اس کا ترجمہ یاد کرو. ترجمہ سمجھے نہیں سمجھے, اس کو ترجمہ یاد کرا دینا ہے, اس کو الفاظ کلمے کے یاد کرا دینے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اتنا اس کو یاد کرا دینا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول, یا اشہد ان محمد عبدہ ورسول, جیسا آپ چاہیں, یہ سارے ثابت ہیں. تو آپ شہادتین اس کو یاد کرائیں, اس کا ترجمہ اس کو یاد کرائیں, اور چھوٹے چھوٹے الفاظ میں اس کو کیسے سکھائیں, ہم کس کی عبادت کرتے ہیں, ہم اللہ کی عبادت. اس کو رٹائیں یہ جملے, ہمارا رب کون ہے, ہمارا رب اللہ ہے, ہمارے نبی کا نام محمد, ہمارا دین اسلام, اللہ کی کتاب کا نام کیا ہے, قرآن. موٹا موٹا ایک دم اس کو یہ بس یاد رہے. یہ بنیادی باتیں جو وہ یاد کرے گا, رٹے گا, یہ الفاظ ہیں اس کے لیے صرف, لیکن یہ اس کی ایجوکیشن کی شروعات ہے, یہ اس کی ووکیبلری بلڈنگ ہے. اس کو آپ الفاظ دے رہے ہیں, اس کو ایک سوچ دے رہے ہیں کہ وہ کیا کیا باتیں, کیا کیا الفاظ یاد رکھے, کیا کیا باتیں اس کو سیکھنا ہے. تو پہلی چیز شہادتین کی تعلیم, دوسری چیز اسلامی آداب جو عام طور سے بچوں میں نہیں ہوتے ہیں, اس کی تعلیم اس کو دیں. مثلا بچے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے آ کے پہلے کھانے کو مانگتے ہیں, تو کھانا ان کا جو ہے ایک خاص آکوپیشن ہوتا ہے. تو کھانا بسکٹ کھا رہا ہے, یہ کھا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, پانی پی رہا ہے, باہر سے کھیل کے آئے گا پھر مانگے گا پانی. یہاں وہاں سے آئے گا دیکھے گا کچھ کھا رہے ہیں خود بھی اس میں ہاتھ ڈال کے کھائے گا. تو بچوں کو جو ہے کھانے کی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں, کھانے کے آداب ان کو سکھائے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ایک چھوٹا بچہ تھا, میں ایک بچہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں میں تھا. وکانت یدی تطیش فی الصحبہ, میرا ہاتھ تھالی میں گول گول گھومتا تھا. بچوں کا تو کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا ہے کھانے کا, ان کا ہاتھ ان کے دل کے تابع ہوتا ہے, تو جہاں وہاں چاہتا تھا ہاتھ پوری تھالی میں پوری پلیٹ میں, کبھی ادھر ہاتھ ڈال دیا کبھی ادھر ڈال دیا, کبھی ادھر سے کھا رہا ہے کبھی ادھر سے, کبھی کھیل رہا ہے کبھی اس میں راستہ بنا رہا ہے کبھی اس پہ پہاڑ بنا رہا ہے. تو کھانے میں میں جہاں چاہے ہاتھ ڈالتا تھا. وکانت یدی تطیش فی الصحبہ, میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گول گھومتا تھا, آزاد گھومتا پھرتا رہتا تھا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. تین باتیں آپ نے سکھائی, بہت بڑا لیکچر نہیں دیا, بہت بڑی آپ نے باتیں نہیں بتائی, موٹے موٹے الفاظ میں ڈوز اینڈ ڈونٹس, ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے کیا کہا, یا غلام اے بچے, یا غلام اے بچے, پیار سے محبت سے شفقت سے. ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے, اس کو ایک اچھا سا نام ملتا ہے, کچھ بھی غلطی کرے گا کمبخت بدتمیز نالائق ہر قسم کے الفاظ اس کو مینٹالٹی میں بیٹھ جاتے ہیں اس کی سوچ میں. بار بار اگر بچے کو اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں گے وہ ایک آدھ دن آپ کو بھی وہ استعمال کرے گا. آپس میں بھائی بہن ایک دوسرے کو استعمال کریں گے. آپ اپنی زبان کو بالکل نوٹ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. بچوں کی تربیت کا ارادہ والدین کی تربیت کی شروعات ہے, اس کو یاد رکھیے. والدین جب ارادہ کرتے ہیں ہم کو بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے, یہ خود والدین کی تربیت شروعات ہو جاتی ہے. والدین سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں جب بچے کو سدھارنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے, ہر ایک کنٹرول میں آ جاتا ہے. یا غلام اے بچے, سم اللہ, اللہ کا نام لے, یعنی بسم اللہ کہ, کھانے سے پہلے بسم اللہ کہ. وکل بیمینک, اپنے دائیں ہاتھ سے کھا, سیدھے ہاتھ سے کھا. وکل مما یلیک, اور تیرے سامنے جو ہے اس سے کھا, یہاں وہاں سے مت کھا, تیرے سامنے سے کھا, اپنے قریب سے کھا. صحابی کہتے ہیں, فما زالت تلک طعمتی بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات مجھ سے کہی اس کے بعد میرا کھانا اسی ڈھنگ پر رہا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا. اس کے بعد میں نے جب بھی کھایا تو ویسے کھایا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا. تو تین باتیں یہاں پر آپ نے سکھائی, بسم اللہ کہنا, دائیں ہاتھ سے کھانا, اور پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھانا, ڈھنگ سے کھانا, خراب کر کے نہیں کھانا. بچے کھیلتے ہیں پلیٹ میں, کھاتے کم ہیں کھیلتے زیادہ ہیں, ان کو سکھایا جائے کیسے کھاتے ہیں. دیکھو لقمہ آپ بنا کے سکھائیں, پہلے تو آپ سیکھیں کیسے بناتے ہیں لقمہ, کیسے بناتے ہیں کیسے کھاتے ہیں, تو اس کو کھا کے بتا دیکھو ایسے لقمہ بناتے ہیں. کیونکہ روٹیاں تو بچے ٹکڑے کرنے میں ہی ان کا ٹائم جاتا ہے, پورے ٹکڑے بنا کے ان کو جو ہے جیسے کاغذ کے ٹکڑے کرتے ہیں روٹیوں کے ٹکڑے کرتے ہیں, چھوٹے 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 ٹکڑے کرتے جائیں گے, کھیلیں گے, اس کے بعد کھائیں گے پورا نہیں, تھوڑا کھائیں گے باقی سب چھوڑ دیں گے. اور چاول کھائیں گے, چاول پورے گھر میں بکھیر دیں گے, پورے جو ہے دسترخوان اس کو بچھایا جائے تاکہ نیچے گرے نہیں, اور ہاتھ اس کا خود دھلایا جائے. کہا جائے دیکھو ہاتھ دھونا چاہیے کہ بچے گندگی میں کھیل کے آتے ہیں, معلوم نہیں باہر کیا کر رہا تھا, معلوم نہیں کہاں کھیل رہا تھا. اور اس کے بعد میں آپ نے کہا دیکھو اس کے ساتھ میں بٹھا کے آپ بھی کھا رہے ہیں, آپ نے کہا دیکھو بسم اللہ, زور سے آپ کہیں, اکثر لوگ تو ماں باپ بھول جاتے ہیں بولنا بسم اللہ, ان کو خود کو یاد نہیں ہوتا بسم اللہ کہا جاتا ہے. بسم اللہ بہت سارے لوگ نہ جانے کیا کیا سیکھ کے رکھتے ہیں, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اور معلوم نہیں جتنا جی چاہے جوڑ سکتے ہیں آگے, کچھ ثابت نہیں ہے, صرف بسم اللہ. بعد وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو کھانا کھا رہے ہیں تلاوت شروع کرنے والے ہیں, یہ تلاوت سے پہلے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں ہے, تلاوت سے پہلے, قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے. اور چھوٹا ہے بچہ جلدی بھی سیکھے گا, چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں جیسا بھی کہے, بہت زیادہ تجوید کی اس کو تلقین کرنے سے بچیں. जितना मोटा मोटा बोल लेता है उसको पहले याद रखना है, प्रैक्टिकली उसको याद होना है, फिर उसको जो है और ज्यादा उसको साफ करने की कोशिश, जब आदत हो जाएगी फिर तजवीद भी आएगी। तो बिस्मिल्लाह कहना आपने सिखा है, उसको बताया आपने, देखो मेरे सामने यहां से है, तुम्हारे सामने वहां से, अपने सामने से खाना चाहिए, देखो यहां से नहीं खाना, ऐसे खाते छी ऐसा अच्छा नहीं है, यहां से खाना चाहिए, देखो इधर सामने से, देखो मैं कैसे खा रहा हूं। तो इस तरह से बच्चों को खा के आप बताएंगे, अगर आपका खाना सही होगा बच्चे का भी खाना सही होगा। तो अपने सामने से खाना, दाएं हाथ से खाना, उसको बताना देखो कौन सा हाथ है बताओ, कौन से हाथ से खा रहे हो, वो हाथ उठा के बताएगा लेफ्ट, क्योंकि आपके सामने मिरर इमेज उसका होगा, हो सकता है आपका दाएं तरफ है तो वो आपके सामने बैठा है वो लेफ्ट बताएगा, इसलिए कि उसका डायरेक्शन इस तरफ है, आप बताएंगे वो नहीं ये, उसको उल्टा पूछेंगे, याद सिखाते हैं वो नहीं, याद सिखाते हैं हाँ, बताओ कौन से हाथ से खाना चाहिए, मैं कौन से हाथ से खाऊं, उसको इस तरह से आप जो है इन्हें प्यार मोहब्बत से खेल कूद के उसको इस तरह से सिखाया जाए, एकदम ये नहीं हिटलर की तरह खड़ा हो जा हाथ बता कौन से हाथ सिखाते हैं, याद सिखाता है अगर इस हाथ से नहीं खाएगा ना खूब धुलाई करूंगा उल्टा लटका दूंगा, इस तरह से अगर आप तालीम दोगे बच्चे का, बच्चे को याद वो कम होगा कि किस हाथ से खाते हैं, बच्चे को ये याद रहेगा कि माँ बाप ने तालीम कितने गलत तरीके से दी थी, हो सकता है बाद में वो खुद भी उसी तरह से तालीम दे और हो सकता है कि उसके जहन में आपकी नफरत बैठ जाए। तो यहाँ पर और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने, लोग चाहते हैं हम कहें या बच्चे माने, ऐसा नहीं होता है, बच्चों की एक अपनी चाहत होती है, बच्चों को आप कंट्रोल करने के लिए पहले अपने आप को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, जो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो बच्चे जो होते हैं इनमें एक आजादी होती है, उनके लिए कोई डिसिप्लिन कोई रूल नहीं होता है, वो पैदा ही ऐसे होते हैं, उनको महज़ब बनाना पड़ता है, उनको तरबियत देनी पड़ती है। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि चलो आज जुमा का दिन है आज एक रूल सिखा रहा हूं, आज हमें एक बात सिखा रहे हैं, बिस्मिल्लाह कहना, दायां से खाना सामने से खाना, अगला खाना ऐसा होना चाहिए, खत्म, उसके बाद अगर नहीं तो फिर धुलाई, ऐसा नहीं होता है, बल्कि बच्चे को सिखाते 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 गलती होती 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 है, उसके बाद एक वक्त आता है कि बच्चे को उसकी आदत हो जाती है, शुरुआत में नहीं होता, शुरुआत में बाज औकात बच्चे प्रोटेस्ट भी करते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं मैं यही हाथ से खाऊंगा, तो आपकी ईगो हर्ट होती है उस वक्त में, आपकी अना उस वक्त में जागती है, बाज औकात बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को ये गुस्सा कम होता है कि बच्चे गलती कर रहे हैं, माँ बाप को ये गुस्सा ज्यादा होता है मेरी नहीं मान रहा है, और धुलाई गलती पे कम होती है नहीं मानने पे ज्यादा होती है, यानी असल गुस्सा अपना नहीं मानना होता है, यानी मेरी हुकूमत से बाहर जा रहा है, मेरी हुकूमत से तू बाहर जा रहा है, यानी खाता मेरा है और मेरी नहीं मानता है, तो इस तरह से जो है ज़हनियत होती है तो वो गलत बाजू को रह जाता है, गलत वो इतना गलत नहीं होता है लेकिन खुद इसकी नहीं मानना ज्यादा बड़ा गलत हो जाता है। ये सारी चीजें जहन में रख के तरबियत करनी पड़ती है। तो यहां पर दूसरी चीज जो बच्चों को सिखाई जाए वो क्या है, बिस्मिल्लाह कहना, खाते वक्त के आदाब, खाने के ये बतौर अलामत में तीन चीजें बता रहा हूं, इसके सिवा आप और चीजें सिखा सकते हैं, मसलन आपने दस्तरखान बिछाया कि देखो नंबर एक दस्तरखान बिछाना चाहिए, नंबर दो हाथ धोना चाहिए, नंबर तीन बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, नंबर चार अपने सामने से खाना चाहिए, नंबर पांच कहां से कौन से हाथ से खाएंगे सीधे हाथ से, बस आपने इतना सीखा बहुत हो गया उसके लिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, 55 चीजों की लिस्ट आप उसके सामने रखें साबित गैर साबित, आपको खुद याद नहीं रहेंगी बच्चे को कैसे याद रहेंगी। तो सादा एकदम आसान वो उसूल याद रखिए, यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानी पैदा करो मुश्किल पैदा मत करो, तो ईजी नॉलेज आसान इल्म ये पहली कुंजी है बच्चों की तरबियत में, थोड़ा थोड़ा क्योंकि अभी छोटा है वो बहुत ज्यादा याद नहीं रखेगा। नंबर तीन, बच्चों में आमतौर से इस उम्र के बच्चों में नंगा रहने की बहुत आदत होती है और माँ बाप भी इस सिलसिले में कौन बार बार इसकी सफाई करेगा, तो बाद वालिदैन क्या करते हैं, जाने दो कपड़े धोने का ही मसला खत्म कर दो, पहनाएंगे नहीं तो धोने की मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन ये सोचते नहीं है कि अगर पहनाएंगे नहीं तो कपड़े तो नहीं धोने पड़ेंगे, फर्श बार बार साफ करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि बच्चे को अगर आप बार बार बरहना रखते हैं, ऊपर पहना दिया नीचे नहीं पहनाया, तो इस तरह अगर बच्चे को आप ज्यादा वक्त रखते हो उस बच्चे को बरहना रहने की आदत होती है, उसको हया की तरबियत नहीं होती है, बच्चे जो है یعنی دوسرے بچوں میں گھوم رہا ہے، ننگا بچہ گھوم رہا ہے، تو اس کو جو ہے حیا اس کے اندر کم ہوگی، دوسرے بچے اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کے اندر جو ہے انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہوگا. آپ دھونے کی تکلیف برداشت کریں لیکن آپ بچے کی سائیکولوجی، اس کی مینٹالٹی خراب نہیں ہو، اس کا خیال اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ نے تربیت صحیح طریقے سے کی. آپ یہ چاہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو اور بچہ اچھا بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جو چلنے پھرنے لگتے ہیں، تو ان کو برہنا آپ نے نہیں رکھنا ہے، ان کو آپ نے بغیر کپڑوں کے نہیں رکھنا ہے. چاہے آپ کو تکلیف ہو، آپ یہ برداشت کریں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں برہنا رہنا بری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ دیکھیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما بنیت الکعبہ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعباس ينقلان الحجار. جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں قریش کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے، آپ اور آپ کے چچا عباس دونوں پتھر اٹھا اٹھا کے یہاں سے وہاں لے جا رہے تھے. فقال عباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عباس جو آپ کے چچا تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اسلامی نہیں آیا تھا، انہوں نے، آپ کے چچا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجار. آپ کے چچا نے کہا تیری ازار نکال دے اور اس کو اپنے کندھوں پہ رکھ دے، پتھر سے یعنی اس کے بوجھ سے یا اس کی تکلیف سے، اس کی رگڑ سے تجھ کو بچائے گا. عام طور سے لوگ کوئی بھی بوجھ اٹھاتے ہیں، کندھے کے اوپر کپڑا رکھ دیتے ہیں تاکہ کندھوں کو رگڑ کی وجہ سے چوٹ نہ آئے. تو انہوں نے، عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت میں مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آپ کی ازار کھینچ کے آپ کے کندھے پر رکھ دی. اب ازار یعنی لنگی ہوتی ہے، جو تہبند جس کو کہتے ہیں. فخر الی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے کہ آپ نے جب آپ کی ازار کھینچ کے آپ کے کندھے پر رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صدمے سے بے ہوش ہو گئے. فخر الی الارض، آپ بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے. وطمحت عیناہ الی السماء، اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اڑ گئیں. ثم افاق، پھر آپ کو ہوش آیا، یعنی آنکھیں کھول کے آپ بے ہوشی ہو کے زمین پر گر گئے. ثم افاق، پھر آپ کو جب ہوش آیا، فقال ازاری ازاری، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے ہیں، ہوش آیا تو آپ کی زبان سے کلمات نکل رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے میری ازار میری ازار، میرا تہبند میرا تہبند. فشد علیہ ازارہ، آپ کے چچا نے آپ کی ازار پھر سے آپ کو باندھ دی. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی بچہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر حیا اتنی زیادہ ہو کہ کوئی اس کا تہبند کھولنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے تو اس کو گھبراہٹ ہو جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ غلط ہے. لیکن بعض بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں کھانے کی چیز ہے اور پہننے کے لیے نیچے کچھ نہیں ہے، اور پورے گاؤں میں گھوم کے سب کے گھروں میں جا کے آتے ہیں. ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ کوئی شرم نہیں، کیوں؟ ماں باپ نے اس کو سمجھایا نہیں یہ شرم کی چیز ہے. تو بچوں کو تربیت جیسی آپ دیں گے ویسے بچے بنیں گے. تو چھوٹے بچے جو چلنے پھرنے لگتے ہیں، کھانے پینے لگتے ہیں، تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں خاص طور سے، اور بلکہ اس سے چھوٹے بچوں کے بارے میں بھی، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بچپن ہی سے جب سے اس کو سمجھنے لگے اس کو برہنا نہیں رکھنا ہے، اس کو بغیر کپڑوں کے نہیں رکھنا ہے. چوتھی چیز، لینے دینے میں اور چیزوں کے استعمال کے اعتبار سے دائیں ہاتھ کا استعمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِ، تم کو چاہیے کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَلِيَشْرَبْ بِيَمِينِ، دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے پیو. وَلِيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلِيُعْطِ بِيَمِينِهِ، اور سیدھے ہاتھ سے لو اور سیدھے ہاتھ سے دو. یعنی قلم بھی آپ لیتے ہیں، آپ کو کس ہاتھ سے لینا چاہیے یہ ہم کو بھی نہیں معلوم ہے. سیدھے ہاتھ سے چیزیں لینی چاہیے، سیدھے ہاتھ سے چیزیں دینی چاہیے، الہ کہ کوئی مجبوری ہو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ، اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے. الٹے ہاتھ سے، الٹا ہاتھ ہمارے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ یاد رکھیں دایاں دین کا ہاتھ اچھا ہاتھ دیندار ہاتھ، بایاں برا ہاتھ الٹا ہاتھ، یا دائیں بائیں میں کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، تو دایاں دو سے ہے دیندار ہاتھ بہت اچھا ہاتھ شریف ہاتھ، بائیں ہاتھ برا ہاتھ ب سے ہے برا ہاتھ، یعنی برے کاموں کے لیے پیشاب پاخانے وغیرہ کے لیے، تو اس طرح سے دایاں بایاں کا لفظ ہے، تو دائیں ہاتھ سے لینا ہے دائیں ہاتھ سے دینا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے پینا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے لیتا دیتا ہے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سیر جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ بچوں کو اس کی تربیت دی جائے کہ سیدھے ہاتھ سے وہ کام کریں الٹے ہاتھ سے کام نہیں کریں۔ ہاں پیشاب پاخانہ اور اس طرح کی چیزیں جوتے اٹھا کے رکھنا ناک صاف کرنا وغیرہ وغیرہ یہ الٹے ہاتھ سے کرنا ہے بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ تو بچوں کو دائیں بائیں کی تمیز کرائی جائے اور کون سا کام کون سے ہاتھ سے کرنا ہے، کھانا دائیں ہاتھ سے ہے لیکن پیشاب کی صفائی وغیرہ بائیں ہاتھ سے ہے، اسی طرح سے ناک صاف کرنا بائیں ہاتھ سے لیکن لینا دینا دائیں ہاتھ سے ہے، لکھنا دائیں ہاتھ سے ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو تفریق ہے یہ بہت آسان ہے، آپ بچے کو بتا سکتے ہیں یہ ہاتھ سے یہ نہیں کرنا یہ کرنا، اس طرح کا جو ہے تربیت اس کی دی جائے اس کو۔ اسی طرح سے چھینک اور جمائی سے متعلق آداب یہ بھی بچوں کو سکھائے جائیں، یعنی بچے چھینکتے ہیں تو بچے چھینکتے ہیں خاص طور سے اگر زکام ان کو ہو تو پورا جو ہے اندر کی چیزیں پوری باہر آ جاتی ہیں، تو بچوں کو چھینکنا ہے بچوں کو سکھایا جائے دیکھو جب چھینکو گے یہ اگر زکام ہو گیا مثلا بچے کو تو اس کو آپ رومال دے دیے اور کہا دیکھو جب بھی چھینکائیں ایسے رکھنا اور ایسے چھینکنا ایک دم کھلا منہ رکھ کے پوری ہوا میں نہیں چھینکنا۔ اور جمائی آتی ہے بچے کو نیند آ رہی ہے یا آپ کی باتوں سے بچہ تھک گیا ہے جمائی لے گا، تو جمائی لے گا تو کیا کرنا ہے پورا منہ پھاڑ کے آ، گھر والوں کو دیکھ کے بعض اوقات بچے سیکھتے جمائی کیسے لیتے ہیں، تو پورا آ کر کے منہ کھول کے اگر لے رہا ہے آپ نے اس کو بتانا نہیں ہے ایسا نہیں کرتے ہیں، جمائی جب بھی آئے گی منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے، یہ کہانی نہیں ہے سچ مچ میں شیطان داخل ہوتا ہے، یہ ہم دھیان نہیں دیتے اس کے اوپر۔ علماء نے کہا کہ شیطان کے اندر جانے کے راستوں میں سے یہ بھی ہے، بعض اوقات جمائی آدمی لیتا ہے بہت زور سے اور شیطان اندر چلا جاتا ہے جن اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو وہ کہے الحمدللہ، فلیقل الحمدللہ، وَلْيَقُلْ لَهُ إِخْوَانُهُ أَوْ صَاحِبُهُ، جب یہ الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی یا اس کا ساتھی اس سے کہے، اس کا بھائی یا اس کا ساتھی کہے یرحمک اللہ، یرحم بعض لوگ کہتے ہیں یا رحمکم اللہ، تو یہ دعا ہے یہ الگ ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یرحمک اللہ اس طرح سے کہنا ہے، اس کو آپ پہلے پریکٹس کریں پھر بچوں کو سکھائیں ورنہ غلط سکھائیں، یرحمک اللہ، تو اس طرح سے یرحمک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے یا اللہ تجھ پر رحم کرے، الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے حمد اللہ کے لیے، یرحمک اللہ اللہ تم پر رحم کرے، فاذا قال له یرحمک اللہ، جب یہ یرحمک اللہ کہے یعنی نمبر ون کیا کہے گا چھینکنے والا الحمدللہ، نمبر ٹو سننے والا کیا کہے گا یرحمک اللہ، پھر نمبر ون جواب میں کیا کہے گا چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے اللہ تم کو رہبری دے اور تمہارے حال کو درست کرے، ویصلح بالکم، یہ تین چیزیں ہیں، اس کو امام البخاری نے اور اسی طرح سے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ چھینک کے آداب ہیں، اسی طرح سے جمائی کے آداب ہیں، جمائی یوننگ جس کو کہتے ہیں منہ پہ ہاتھ رکھ کے آدمی بغیر آواز کے حدیث میں فلیقل ہا، اس طرح سے ہا کہہ کے جمائی نہیں لینا ہے اور منہ کھلا رکھ کے جو ہے جمائی نہیں لینا ہے، پورے آسمان کی طرف منہ کر کے آدمی منہ کھول کے ایک دم جمائی لے تو یہ صحیح نہیں ہے، اسلامی آداب کے خلاف ہے، آدمی کو چاہیے کہ منہ پہ ہاتھ رکھے۔ بعض لوگ چھینکتے ہیں ایکسکیوز می، یہ ایکسکیوز می جو ہے اسلام میں نہیں، کہ کیا ہے مطلب آپ چھینکے آپ نے کیا گناہ کیا، کچھ نہیں، آپ آواز کو پست کریں اور کپڑا وغیرہ جو بھی رومال ہے وہ لے کے اس کو یعنی آواز کو کم سے کم کریں اور آپ کی تکلیف دوسروں پہ نہیں جائے اس کی کوشش کریں، تو چھینکتے وقت میں صفائی کا بھی لحاظ رکھیں اور اس کے بعد میں آپ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں, چاہے آپ مسلمانوں کے بیچ میں ہوں یا غیر مسلمانوں کے بیچ میں ہوں, آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے. اسی طرح سے ایک ادب بچوں کے لیے, اس عمر کے بچوں کے لیے بھی, اس لیے کہ کئی کمرے جب ہوتے ہیں اور خاص طور سے بڑی فیملیز ہوتی ہیں تو بچے بے روک ٹوک بغیر کسی پرمیشن کے کمروں میں جاتے ہیں, اور شادی شدہ گھرانے ہوتے ہیں اور گھر کے لباس کی تبدیلی وغیرہ سارے معاملات ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں مرد ہوتے ہیں, تو اس میں بچوں کو جو ہے بعض وہ چیزیں نگاہوں میں آتی ہیں جو نہیں آنا چاہیے. اس لیے بچوں کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ جب تم کمروں میں آؤ گے تو تم کو پوچھ کے آنا ہے, آواز دے کے آنا ہے, دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اس کے بعد تم اندر آؤ گے. بچوں کو شروع ہی سے اس چیز کی اگر عادت ہوگی تو بعد میں بھی عادت باقی رہے گی. بعض اوقات بڑوں میں عادت نہیں ہوتی ہے اجازت لے کے کمرے میں آنا, تو اس طرح سے تربیت بچوں کی ہونا چاہیے. سلام کر کے اندر آنا, اجازت لے کے اندر آنا. گھر میں آئیں گے تو گھر میں آنے کے بعد کیا کریں گے؟ سب سے پہلے سلام کریں گے. بچوں کو تلقین کریں اس کی. تو گھر میں آنے کے بعد, باہر کھیل کے آئے, اسکول سے آئے, جہاں سے بھی آئے, اندر گھر میں آنے کے بعد میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اس طرح کی تربیت بچوں کو دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر. بخاری کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں چھوٹا بڑے کو سلام کرے, اور سوار یعنی گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. کوئی آگ چلتے ہوئے جا رہا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چلتے ہوئے جانے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, اور والقلیل علی الکثیر, اور تھوڑے لوگ ہیں اور سامنے سے زیادہ لوگ ہیں تو تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں. یہ اسلامی ادب ہے, یہ اسلامی ادب ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو تلقین کرنا چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یعنی باہر سے آ رہے ہیں اور بچے گھر میں ہیں اور بچوں کو آ جائیں, کیوں میں باہر سے آئے سلام نہیں کرتا تو میرے کو؟ تو باہر سے آنے والا سلام کرے گا اندر بیٹھے ہوں کو, یہ نہیں کہ بچے ہی ہمیشہ سلام کریں گے بڑوں کو. عام طور سے اسکولوں میں غلط قاعدہ ہوتا ہے, اردو اسکولوں میں خاص طور سے, کہ ٹیچر باہر سے کمرے میں آیا کلاس روم میں, اب سب بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ان میں ہوتا ہے لیڈر, وہ بولتا ہے ایک دو تین, اور اس کے بعد سب ایک آواز میں ترانہ السلام علیکم. یہ جو ہے یہ اسلام کے بھی مطابق نہیں ہے اور عقل کے بھی مطابق نہیں ہے. ٹیچر باہر سے آیا, بچے اندر کلاس میں ہیں, کوئی ہوم ورک کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی نوٹ بک, کوئی پڑھ رہا ہے, ٹیچر آنے کے بعد اس کے لیے اس طرح سے کھڑا ہونا یہ عجمی طریقہ ہے, جاہلوں کا طریقہ, اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اور شوٹ کرنے کی طرح جو ہے ایک دو تین کر کے سلام پھینکنا ٹیچر کے اوپر, یہ بھی کوئی طریقہ نہیں, یہ بھی بدعت ہے. ایک آواز میں سلام کرنا, یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. جیسے کوئی باہر سے آیا ہم کو سلام کرے, رشتے داروں کو, کوئی نکاح میں آیا, کوئی کسی میٹنگ میں آیا, سب ایک دو تین کہہ کے یہ جو ہے اس کو سلام کرے, یا امام صاحب کو پوری جو ہے مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے امام صاحب آتے سلام کرے, امام صاحب واپس تھک جائیں گے. اسلام میں کوئی طریقہ نہیں ہے. بچوں کی تربیت کے لیے کر رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ بچوں کی آپ غیر اسلامی تربیت کر رہے ہیں. باہر سے آنے والا ٹیچر سلام کر کے داخل ہوگا, السلام علیکم. بچوں کو تلقین کی جائے, جب میں سلام کروں گا تم لوگوں نے وعلیکم السلام کہنا ہے, اور اپنا سب کام چھوڑ کے میری طرف دیکھنا ہے. یہ آپ کر سکتے ہیں گھر کے اندر, یہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بچوں کو تلقین کی جائے, سلام کا ادب ان کو سکھایا جائے, اور سلام کے صحیح الفاظ پہلے خود سیکھیں پھر بچوں کو بھی سکھائیں. لوگوں کے سلام عجیب عجیب ہوتے ہیں, السلام علیکم, اور اس طرح سے کیا الفاظ کہتے ہیں ان کو خود سمجھتا نہیں کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم, بعض لوگ کہتے ہیں السلام وعلیکم, بعض لوگ کچھ اور کہتے ہیں, سلام کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم, علیکم ہے, وعلیکم نہیں ہے, وہ بعد میں وعلیکم السلام آئے گا, تو اس وعلیکم کو یہاں فٹ نہیں کرنا ہے. یہاں پر السلام علیکم ہے, واو یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے. بچے کو تلقین کی جائے. آپ سمجھ رہے ہوں گے سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, جو سمجھا نہیں وہ سمجھا نہیں سکتا ہے, جو خود نہیں سمجھا ہے وہ سمجھا نہیں سکتا ہے, جو خود سیکھا نہیں ہے وہ سکھا نہیں سکتا ہے. یہ جو ہمارے دروس ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ماں خود سیکھے, بچے اپنے آپ سیکھیں گے. اگر ماں کو نہیں آتا ہے تو بچوں کو بھی نہیں آئے گا. اگر ہم خود دین سیکھیں گے تو ہم سکھا سکتے ہیں. اس لیے یہاں پر جو دروس ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری خواتین, ہماری مائیں بہنیں, ان کو دین ایسا اچھا آئے کہ یہ سماج کو جو اگلا پروڈکٹ ملنے والا ہے, بچے جو یہ آنے والے ہیں سماج میں, تو یہ جو بچے ہیں ان کو گھر میں ایسے سکھایا جائے کہ سماج کی تعمیر بہترین ہو اور ہمارا سماج اچھا ہو جائے. قلدہ ابن حنبل کہتے ہیں, یہ صحابی ہیں, کہ ان صفوان ابن امیہ بعثہ بلبن ولبع وبغابیس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفوان ابن امیہ نے ان کو کچھ چیزیں دے کے بھیجی, دودھ بھیجا اور اسی طرح سے ککڑی اور گوشت بھیجا. بعض نے اس کو ہرن کا گوشت کہا ہے, بعض نے اس کو بکری کا گوشت کہا ہے. تو گوشت, دودھ اور ککڑی, چھوٹی چھوٹی ککڑیاں ہوتی ان کو دغابیس کہتے ہیں. یہ دے کے بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ دے کر بھیجا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بأعلى الوادی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ٹھہراؤ کیے ہوئے تھے, پڑاؤ کیے ہوئے تھے, رکے ہوئے تھے, تو وہ اونچی جگہ تھی, یعنی ایک اونچے علاقے میں تھی. قال فدخلت علی, کہتے میں داخل ہوا آپ کے کمرے میں. ولم اسلم ولم استأذن, نہ میں نے سلام کیا نہ میں نے اجازت مانگی, نہ میں نے سلام کیا نہ میں نے اجازت مانگی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارجع فقل السلام علیکم ادخل. آپ نے کہا واپس باہر جاؤ, بغیر سلام کے, بغیر اجازت کے اندر آئے ہو, ایک کام کرو پھر سے باہر جاؤ, واپس باہر جاؤ. اور باہر جانے کے بعد آپ نے کہا کیا؟ کہا باہر جا کر یوں کہو, السلام علیکم ادخل, السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ میں آئے کمین آپ دیکھیے 1400 سال پرانا ہے, اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا, انگریزوں نے لے لیا ہے. لٹرلی ٹرانسلیشن کیا ہے دیکھیے, ادخل, کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ میں آئے کمن, السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وذلک بعدما اسلم صفوان. صفوان کہتے ہیں یہ اسلام لانے کے, یعنی بعد کی بات ہے, تب ایسا واقعہ ہوا ہے. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد, ترمذی اور امام احمد نے روایت کیا ہے, اور یہ الفاظ امام مسلم کے ہیں, اس لیے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو کہ کمرے میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام نہیں کیا, اجازت نہیں لیا, آپ نے کیسے سکھایا اس کو؟ کہا ایک کام کرو, باہر جاؤ, واپس باہر جاؤ, واپس باہر بھیجا, اور کہا جا کے ایسا کہنا ہے تم نے, السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, اور اس کے بعد میں جب اجازت ملے گی تو آنا ہے, نہیں تو نہیں آنا ہے. بچوں کی تربیت میں اسی طرح سے ایک اور چیز یہ ہے, ساتویں چیز یہ ہے کہ بچوں میں بڑوں کا ادب اور ان کی فرما برداری کی بھی بات ڈالی جائے. یہ جلدی نہیں آتا ہے, اس لیے کہ بچوں میں ریبیلین زیادہ ہوتا ہے, بچوں میں یعنی ضد وغیرہ اور اس طرح سے نہیں ماننا اور اپنی ہی بات منوانا, اس طرح کی چیز بچوں میں ہوتی ہے. بچے پیدا ایسے ہوتے ہیں, ان کو سکھانا پڑتا ہے. بچوں کو سکھایا جائے کہ بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے. جیسے چھوٹے بچے ہیں, اگر وہ بڑوں کے ساتھ میں بدتمیزی کریں, مثلا کوئی مہمان گھر پہ آئے ہیں اور ہمارا بچہ جا کے اس کی گود میں بیٹھ کے اس کی داڑھی زور سے کھینچ رہا ہے, تو اب آپ نے سکھانا ہے, ایسا نہیں کرتے ہیں. یا گھر میں خواتین آئی ہوئی ہیں اور وہ ان کی ہاتھ میں کی چوڑیاں نکال کے, جو ہے کنگن نکال کے باہر بھاگ کے چلا جا رہا ہے, آپ کو بتانا ایسا نہیں کرتے ہیں. یا ان کے پرس کھول کے پورے اس میں کے چاکلیٹ خود کھا رہا ہے, ایسا اگر کر رہا ہے تو آپ کو بتانا یہ ایسی بدتمیزی ہے, یہ ایسا نہیں کرتے ہیں. کسی کو مار رہا ہے یا ان کے بچوں کو پٹائی کر رہا ہے, تو اگر ایسا کچھ کر رہا ہے آپ کو بتانا ایسا نہیں کرتے ہیں. بڑوں کا ادب کرتے ہیں, بڑوں کے ساتھ تمیز سے رہتے ہیں, مہمان کا ادب کرتے ہیں, اس کے ساتھ اکرام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے, ہمارے بڑوں کا احترام اور اکرام نہ کرے. تو اسلامی ادب یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں پر رحم کریں گے اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں گے. بڑوں کی عزت کرنا یہ ضروری ہے, بڑوں کی عزت کرنا یہ ضروری ہے. بچے بعض اوقات شرارت کرتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ میں. ماں باپ کہتے ہیں بھی بچہ ہے, بچہ ہی تو ہے. خاص طور سے گھر کے بڑے بعض اوقات شفقت زیادہ ہوتی ہے تو بچوں کی بدتمیزی پر بھی اس طرح سے کہتے ہیں. ہاں وہ گھر بڑا اچھا ہے جس کے اندر بچوں پہ رحم بھی ہوتا ہے اور ڈسپلن بھی اس کو سکھایا جاتا ہے. یہ دو چیزیں جمع ہونا ضروری ہے, رحم کی جگہ رحم, ڈسپلن کی جگہ ڈسپلن. تو والدین جو ہیں چھوٹے بچوں کو سکھائیں کہ بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے, چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں یا پھر مہمان گھر میں ہوں, باہر دوسروں کے گھر میں ہم جائیں بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے, بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے. تو چھوٹے بچوں کو ادب کی تعلیم دی جائے جس میں سے زبانی ادب بھی ہے اور عملی ادب بھی ہے. عملی ادب بھی ہے یعنی زبان سے ان سے بات کیسی کی جائے, بدتمیزی سے کوئی بچہ بات کر رہا ہے اس کو ڈانٹا جائے, کہا ایسی بات نہیں کرتے بڑوں سے, ایسی بات نہیں کرتے بڑوں سے. اور اگر ان کے ساتھ ہاتھا پائی کچھ اس طرح کی کر رہا ہے, کوئی ایسی غلط حرکت کر رہا ہے, تو بھی اس کو تلقین کی جائے ایسا نہیں کرتے ہیں, یہ غلط ہے. بچوں کو پہلے سمجھایا جائے کہ یہ غلط ہے, یہ اچھا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, یہ برا ہے, اور اس کے بعد میں پھر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کے ساتھ سختی بھی کی جائے. سختی بھی کرنا ضروری ہے. بعض اوقات بچوں کو پیار محبت میں اتنا سڑا دیتے ہیں کہ اس کے بعد بچہ جو ہے بعد میں ہاتھ میں آتا نہیں ہے, پھر بچہ ماں باپ کو رلاتا ہے. تو اولاد جو ہے اس کو محبت شفقت اس کی جگہ ہے, اور تاکید سختی پٹائی ڈانٹ اس کی بھی اپنی جگہ ہے. بچے کے لیے والدین کی مار ایسی ہے, پٹائی ایسی ہے جیسے پودے کے لیے پانی, جیسے پودے کے لیے پانی ہوتا ہے ویسے ماں باپ کی پٹائی بچے کے لیے ضروری ہے. لیکن بہت زیادہ پانی آپ دو گے پودا سڑ جائے گا. آپ اگر اس کو ایسا ڈرم سے اس پہ انڈیلو گے مٹی نکل جائے گی, پودا خراب ہو جائے گا. آپ اس کو دو گے ہی نہیں تو بھی پودے کو پانی نہیں ملے گا تو سوکھ جائے گا. صحیح ڈھنگ سے صحیح وقت پر صحیح مقدار میں, اس کو یاد رکھیے. یہ ابن القیم وغیرہ نے یہ باتیں کہی ہے دعوت کے سلسلے میں, دعوت ایسی ہوتی ہے. تو بچوں کی تربیت میں یہ بات یاد رکھیں کہ بچے کو صحیح وقت پہ صحیح مقدار میں صحیح طریقے سے, یہ بھی نہیں کہ اس کا انسلٹ کر کے آپ اس کو یہ کریں. جیسے بچوں کے کپڑے نکال کے بعض لوگ باہر کھڑے کر دیتے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے ان کی تربیت کا؟ آپ کسی کو انسلٹ کر کے اس کو مہذب نہیں بنا سکتے, آپ کسی کو ذلیل کر کے اس کو تعلیم نہیں دے سکتے ہو, وہ آپ کی تعلیم کو قبول نہیں کرے گا. اس کو ایسی سزا دی جائے جو اس کو سزا بھی لگے, اس کا سیلف ریسپیکٹ باقی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یاد رہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی اس پر یہ سزا ملی ہے. اسی طرح سے بڑوں کی یعنی فرما برداری اس کو سکھائی جائے, یعنی بڑے اگر کچھ کہیں بچہ کہتا میں نہیں کروں گا, آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بڑے جب کچھ کہیں ماننا چاہیے, بڑوں کی بات ماننا چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی بچہ آپ کی بات کو مانے بغیر کسی پریشر کے, تو آپ اس کو کچھ اپنی طرف سے گفٹ دیں. لیکن اس کی عادت بھی نہ ڈالیں کہ وہ بچہ گفٹ ہی کی وجہ سے کرنے لگے. لیکن کبھی کبھی بچوں کی بھلائی کے اوپر اپنی طرف سے بچے کو کچھ دیں, اور اس کو کہیں دیکھو تم نے ایسا کیا تھا نا اس لیے میں نے ایسا دیا, تو بچے کو یاد رہے گا, اس کو انکریجمنٹ ملے گا کہ ہاں ہم نے ایسا اچھا کام کیا, بڑوں کی بات مانی, جو کہا تھا اس کو پورا کیا, تو ہم کو یہ چیز ملی ہے. اسی طرح سے آٹھویں چیز, بھائی بہن جو ساتھ میں دوسرے بچے ہوتے ہیں, چاہے گھر کے بچے دوسرے ہوں یا رشتے داروں کے ہوں یا پڑوسیوں کے ہوں, بچے آپس میں مار پیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی چیزیں چھینتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, تو بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آپس میں ساتھ میں مل جل کے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے, مل جل کے رہنا چاہیے, آپس میں لڑنا نہیں چاہیے, مار پیٹ نہیں کرنا چاہیے, گالی وغیرہ نہیں دینا چاہیے وغیرہ, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, مل جل کے رہنے کا مزاج بچوں میں بنایا جائے. بچے جو ہیں اپنی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتے ہیں, مثلا کھانے کی چیزیں خود اکیلا ہمارا بچہ کھا رہا ہے, دوسرے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں غور سے, ایک دم پڑوس کے بچے ہیں, اب یہ بچہ بانٹتا نہیں ہے خود ہی کھا رہا ہے, اس کو بتایا جائے بانٹ کے کھاتے ہیں, سب کے ساتھ مل کے رہتے ہیں, اپنے کھلونے دوسرے ہاتھ لگائیں ان کے بال کھینچتا ہے, تو اس کو سکھایا جائے نہیں اپنے کھلونے دوسروں کو بھی کھیلنے دو. مل جل کے رہنے کا مزاج بچوں میں بنایا جائے, بعد میں جب یہ بڑا ہوگا تو سماج میں مل جل کے رہنے کا مزاج اس میں آئے گا, ورنہ یہ بھی سیلفش بنے گا. سیلفشنس بچوں میں سے نکالی جائے, خود غرضی بچوں سے نکالی جائے, ان کو بانٹ کے کھاؤ, تھوڑا بھی ہو, تھوڑا بھی ہے اگر بانٹ کے کھاؤ, دوسروں کو کاٹ کے مت کھاؤ, یہ ان کو سکھایا جائے, بچوں کو اس کی تلقین کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم, مومن وہ ہوتا ہے, مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرے. افضل من المؤمن افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذى, یعنی وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے بہتر اور افضل ہے جو لوگوں سے مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا ہے. اس حدیث کو امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ مومن جو لوگوں کی تکلیف پر صبر کر کے ان کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے, یہ اچھا مومن ہوتا ہے. ہمارے بچے کو اس چیز کی عادت ڈالی جائے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہے, اور اگر کوئی بچہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا بھی ہے اس کو بتایا جائے معاف کر دو, چلتا ہے, تمہارے تو بھائی ہے. ورنہ ایسا نہیں کہ پڑوس میں کسی نے ہمارے بچے کو کچھ تکلیف دے دی, بچہ روتا ہوا گھر پہ آیا, اب ہم اپنے بچے کو کہیں جا تو مار کیا, اس کو پٹائی کر کیا, اس کی کھلونے توڑ کیا, یا ہم خود جا کے یہ ڈیوٹی پوری کریں اور اس کے گھر والوں سے جا کے لڑیں, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بچوں کو معاف کرنا سکھایا جائے اور ان کے ساتھ مہذب طریقے سے جینا سکھایا جائے. اسی طرح سے نویں چیز یہ کہ بچے کو زبان جو بچے کی ہوتی ہے, بعض اوقات بچے آس پڑوس سے گالیاں سیکھ کے آتے ہیں یا بہت ہی رقیق الفاظ استعمال کرتے ہیں, گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کی لینگویج پہ بھی دھیان دیا جائے. بچوں کی زبان صاف ستھری ہو, مہذب ہو, بہت زیادہ فصیح اتنی بھی نہ ہو کہ لوگوں کو سمجھتی نہیں ہے, لیکن ایسی زبان میں ہمارا بچہ کلام کرے جو عزت والی زبان ہو, جو گالی گلوچ سے اور گندگی سے پاک ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53. اے نبی, میرے بندوں سے کہیے کہ وہ اچھی زبان استعمال کریں, وہ اچھی بات کیا کریں, زبان سے اچھی باتیں نکالیں. ان الشیطان ينزغ بینہم, شیطان ان میں آپس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا, اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی, شیطان تو دشمن ہی ہے, وہ آپس میں جھگڑے کرائے گا, دشمنیاں پیدا کرے گا. کس سے؟ غلط زبان سے. ایک غلط زبان, ایک غلط جملہ, ایک غلط لفظ آپس میں دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے جو بعض اوقات نسلوں تک, زندگیوں تک باقی رہتی ہے. اس لیے بچوں کو بچپن ہی سے اخلاق کے دائرے میں گفتگو کی تعلیم دی جائے اور ان کی زبان کی نگرانی کی جائے کہ صحیح بات کرتا ہے کہ غلط بات کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ علیک بالرفق وایاک والعنف والفحش, یہ بخاری کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ علیک بالرفق, نرمی اختیار کر بات چیت میں, نرم انداز اختیار کر. وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشِ, اور خبردار بچتی رہے دو چیزوں سے, کیا ہیں وہ؟ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ. عنف سختی, ایک دم سخت انداز میں بات کرنا, ایک دم کڑک کڑک سخت سخت بات, کوئی طریقہ نہیں بات کرنے کا. اخلاق میں نرمی اختیار کی جائے, ڈانٹ ڈپٹ والا انداز عنف اس کو کہتے ہیں, جھٹک کے بات کرنا. وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ, فحش کس کو کہتے ہیں؟ بے حیائی کی زبان استعمال کرنا ہے, انڈیسنٹ لینگویج. تو دونوں چیزوں سے بچا جائے, انداز کی سختی اس سے بھی بچا جائے اور الفاظ کی گراوٹ بد اخلاقی اس سے بھی بچا جائے. تو الفاظ جو ہیں بچوں کو صحیح بات کرنا سکھائی جائے. اسی طرح سے دسویں چیز, بچوں میں ضد پیدا ہوتی ہے, بچوں کی ضد کی بھی اصلاح کی جائے. چھوٹے بچے بہت ضدی ہوتے ہیں, ضد ان کی توڑنا ضروری ہے, بچوں کی ضد توڑنا ضروری ہے. بعض اوقات والدین, بچہ روتا ہے, ٹھیک ہے, کیا چاہیے؟ چاکلیٹ چاہیے, لے لو چاکلیٹ. بچے کو معلوم ہو جاتا ہے رونا بٹن ہے, چاکلیٹ پروڈکٹ ہے, جب بھی چاکلیٹ چاہیے بٹن دباؤ چاکلیٹ مل جاتا ہے. کچھ بھی چاہیے رو, ان کے سر میں درد ہوتا ہے, باہر بھیج دیتے ہیں کوئی بھی چیز لاؤ, جاؤ کھاؤ اور جو چاہے کرو. تو بچے کی خواہشات اگر ہم پوری کرتے ہیں بچے کو بگاڑتے ہیں. بی بی سی کا ایک رپورٹ آیا تھا کچھ مہینوں پہلے اور ایک ریسرچ یعنی ڈاکٹرز نے, سائنٹسٹ نے کی, انہوں نے کہا کہ وہ بچے جن کی ہر خواہش بچپن میں پوری کی جاتی ہے, بعد کے دور میں ان میں ایگریشن اور ان کے اندر جو ہے فساد اور بگاڑ اور اخلاقی خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ بچے समाज के लिए खतरनाक बन सकते हैं। क्यों? इसलिए कि बचपन से उनको आदत हुई है जो चाहिए वो चाहिए और वो मिलता है। बाद की जिंदगी में जब उनको कुछ चाहिए होता है और वो नहीं मिलता है तो ऐसे बच्चे आखिरी हद तक भी जा सकते हैं। बड़े होने के बाद इनके अंदर वायलेंस और अग्रेशन पैदा होता है, क्योंकि उनको चाहिए की आदत, मिलता है की आदत होती है, सब्र की आदत नहीं होती है, नहीं मिला तो क्या करना की आदत नहीं होती है। तो जब आदत ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों को आप कभी नहीं देके भी देखें, जो चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि जरूरी चीज है, स्कूल में नोटबुक चाहिए, पिटाई होने वाली है और आप कहें नहीं इस मर्तबा नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसी कोई चीज है जिसके न देने से उसको नुकसान नहीं है, बल्कि सिर्फ वो चाहत की चीज है, चाहत की चीज है। चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, ये चाहिए, फुलाना खिलौना चाहिए, तो ऐसी चीज है, कभी आप न भी दें उसको, ताकि उसको आदत हो सब्र करने की, ताकि उसको ये भी अखलाक उसके अंदर पैदा हो कि न पाके भी अखलाक के दायरे में जीना जरूरी है। सिर्फ मिलके ही खुश रहना नहीं मिलके भी खुश रहना, ये जिंदगी का तरीका है। तो ऐसी आदत बच्चों को डाली जाए, अगर ये नहीं होगा, अगर जिदबाजी इंसान में आएगी, हो सकता है उसके अंदर जिद्दीपन अगर आ जाए, कल को अल्लाह उसके रसूल की बात उसके सामने आएगी और वो जिद की वजह से न माने, ये भी उसके अंदर हो सकता है। बचपन की जिद बात की जिद न बने, तो जिद की सलाह होना जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में नबियों की तालीम के सिलसिले में फरमाता है, वस्तफ्तहु वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। नबियों ने अल्लाह से अपनी कौम के मुकाबले में मदद मांगी तो वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, हर सरकश और जिद्दी नबियों की दुआ के बाद बर्बाद हो गया। यानी बर्बादी किसके लिए है? कुरान में बताया गया कि सरकशी करने वाला और जिदबाजी करने वाला, इसके लिए बर्बादी होती है। तो जिदबाजी अच्छा अंजाम नहीं लाती है, जिद अच्छा अंजाम नहीं पैदा करती है। हाँ, अगर ये इंसान जिद इख्तियार करे कि हम गलत काम नहीं करेंगे, तो इसको जिद नहीं कहते हैं, इसको इस्तेकामत कहते हैं। इस्तेकामत अलग है, जिद अलग है। हठ धर्मी जिसको कहते हैं, ये गलत मीनिंग में इस्तेमाल होता है, सही मीनिंग में नहीं आता है। इसी तरह से ग्यारहवीं बात और आखिरी बात यह है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिन पे चलो सिर्फ इतना ही नहीं हो, बच्चों को खेल कूद भी होना चाहिए, उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स होने चाहिए। घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, पुरअमन खेल हो, ऐसे खेल जो उनके अखलाक, उनकी जिस्मानी तरबियत के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज वाले कुछ खेल ऐसे हैं जिससे उनकी सेहत बनती है, ऐसे खेल भी बच्चों को होने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अल्लाह जो कहा जाता है आमतौर से कि पढ़ो लिखोगे तो नवाब बनोगे और खेलोगे कूदोगे खराब होगे, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें जरूरी हैं, पढ़ना लिखना भी जरूरी है, खेलना कूदना भी जरूरी है, लेकिन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दोनों जरूरी हैं, जहनी सेहत के लिए भी, जिस्मानी सेहत के लिए भी। अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला गिलमान यलअबून फसल्लम अलैहि। इमाम अहमद और अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है और शेख अल अल्बानी ने सही अबी दाऊद में इसको रिवायत किया है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बच्चों के पास से गुजरे जो खेल रहे थे, तो आपने उन्हें सलाम किया। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को सलाम किया। किन बच्चों को सलाम किया? बच्चे खेल रहे थे, आपने ये नहीं कहा खेलो मत जाओ घर पे जाके पढ़ो, खेलो मत जाओ नमाज को जाओ कुरान पढ़ो, नहीं, खेल रहे हैं, आपने खेलने दिया उनको, डांट डपट के भगाया नहीं वहां से, बल्कि आपने उनको सलाम किया। तो मालूम हुआ कि खेलना कूदना बच्चों का गलत नहीं है, अगर गलत होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना करते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे सिर्फ खेल ही कूद करें और कोई पढ़ाई नहीं करें, कुछ नहीं करें, जो सही चीजें उनकी तरबियत की है उनको नहीं करें, तो ये गलत है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि इनका ख्याल रखें। तो ये 11 बातें थी और इसके अलावा भी बातें हैं, ये इन छोटे बच्चों के लिए, जो एकदम छोटे बच्चे हैं, ये बिलाशुबा उनके लिए भी हैं जो बड़े हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए खास तौर से ये पहली चीजें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। अगले 10 में इंशाल्लाह हम दो बातें देखेंगे कि इनसे जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 8-10 साल के आसपास के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को क्या चीजों की तालीम दी जाए, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि जो गलत आदतें बच्चों में पैदा होती हैं वो क्या क्या हैं जिनका ख्याल रखना वालिदैन के लिए जरूरी है। سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك।